قوم هيك إن الله يحب أن يرى على عبده أثر نعمته. کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. یہ تو سب فرمائی تھی. ایک آدمی آیا تھا تو میلا کچیلا, اس کے بال بکھرے ہوئے, حالت اچھی نہیں. یہ کوئی نادار آدمی ہو تو اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے. تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے؟ میرے پاس تو غلام بھی ہے, وہ یہ ہے اور وہ ہے, میرے پاس تو بہت کچھ ہے. تو فرمایا جب بہت کچھ ہے, نعمتیں ہیں, تو نعمت کا اثر تم پر ہونا چاہیے. اس پر یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا عبده اثر نعمتی. اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندے پر اس کے نعمت کا اثر ہو. اللہ نے کپڑا دیا ہے تو پہنے, کھانا دیا ہے تو کھائے. جی ہاں, ایسے جو سامان راحت کے ضرورت کے دیے ہیں تو اسے فائدہ اٹھائے. یہ فرمایا ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر نعمتہ. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے بندے پر اپنے نعمت کا اثر دیکھے. تو اللہ نے ہم کو یہ نعمت دیے, دین دیا ہے, دین کا کام دیا ہے, دین کے بہت کام ہیں. اسلام میں خیر کے اسباب بہت ہیں, یہ نعمت ہے, تو اس کا اثر ہونا چاہیے. جی ہاں, اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر ہمارے اوپر اثر ہو, تاکہ اس کا شکریہ ادا ہو. جی ہاں, کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری پسند ہے, اور شکر گزاری پر زیادہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ وعدہ ہے کہ شکر گزاری پر دیں گے اور دیتے رہیں گے اور زیادہ کرتے رہیں گے. تو اس لیے نعمتوں کا اثر اپنے اوپر ہو. تو ہم کو اللہ نے کام دیا ہے تو اس کام کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے. کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے پابند بنیں, کہ اس کا اثر ہے, اس کام کے لیے مخلص بنے اور کوئی غرض نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اپنے آخرت بنانے کے, اور کوئی غلط نہ ہو. بلکہ اس کی رغبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے بندہ یہ بات ہوئی تھی کہ ان کی رغبتیں بدل گئی تھی. ایک تو طبیعی رغبتیں ہوتی ہیں, کھانے کی, پینے کی, بچوں کی, مال دولت کی, لیکن ان کی رغبتیں بدل گئی. ان کی رغبتیں ان چیزوں کی ہو گئی تھی جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس کی رغبت پیدا ہو گئی. اس لیے ہر چیز میں ان کی کثرت نظر آئے گی. جن اعمال سے, جن کام سے اللہ زیادہ ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, تو اس کی کثرت ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے, اور ہر حال میں, ہر حال میں اس کے کرنے والے بنے. جی ہاں, تو گویا دین ان کی زندگی کا حال بن گیا. یعنی تندرستی آدمی کی زندگی کا حال ہوتا ہے, یعنی ہر طاقت کام کرتی ہے. تندرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن کی ہر طاقت کام کرے گی, وہ تندرستی کا یہ مطلب ہوتا ہے. ایسے ہی کہ ان کی ہر طاقت جو ہے وہ اپنے دین کے لیے. رغبتیں بدل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے, اللہم بدل رغبتی الیک, یہ دعا ہے, اللہم بدل رغبتی الیک, اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جائے. رغبت ہمیں کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کوئی ایسی ذات ہے نہیں ہے کہ جس کو رغبت سے دیکھا جائے. تو آگے اس کا ٹکڑا اس کی تشریح ہے, اللہم بدل رغبتی الیک وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. پھر آگے کہ اللہ میرے رغبت تیری طرف کر دے, یعنی کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی, کہ میری ہمت میری آرزو میری خواہشیں ان باتوں کے لیے ہو جاوے جن باتوں سے تو راضی ہوتا ہے. یہ ربت کہ اللہم اجعل ربتی الیک, کہ میری ربت تیری طرف کر دے, یعنی کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی, کہ میری ہمت, ہمت اردو کا لفظ نہیں ہے, ہمت عربی کا لفظ ہے. یہ ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت پکے ارادے کو کہتے ہیں, فیصلہ کر لیا. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہم کہتے تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ ہمت کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں, یہی کرنا ہے. یہ ہمت مجھے ہمت ہی وہ ہوائی فرما تو ٹھیک ہو چل رہا, کہ میری ہمت میرے ارادے کس کام کے؟ کہ تیری رضا کے کام کے, بس کہ تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے. یہ دعا ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر کریں گے تو ان کی زندگیوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جن پاس سے اللہ راضی ہوتا ہو اس کی کثرت ہو گئی, کیونکہ اس نعمت کا یہی اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے, دعوت کا, تعلیم کا, تو اس کا اثر ہماری زندگی میں ہو جائے کہ یہ اثر حال میں یعنی اس کے کرنے والے بنے. تو ایک اثر یہ ہوتا ہے اس کام کا کہ عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ عبادت کا شوق, اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, کہ اس کا شوق پیدا ہوتا ہے, اس سے پیٹ نہیں بھرتا. ایک یہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو دیکھو گے, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے, سجدوں میں پاؤ گے, تراہم رکعاً سجدا. یہ ان کا حال ہے کہ آپ ان کو پاؤ گے جو رکوع کرنے والوں میں, سجدہ کرنے والوں میں, یعنی عبادت کرنے والوں میں. رکوع اور سجدے کا نام لیا ہے. نماز میں رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اہم رکن ہے, اور رکوع اور سجدہ نماز کی زینت بھی ہے. رکوع اور سجدہ نماز کی زینت ہے. کہ رکوع سجدہ جتنا اچھا ہوتا ہے جتنی نماز اچھی ہوتی ہے, بقیر قیام اور قاعدے کے, قیام اور قاعدے میں وہ بات نہیں ہے, وہ بھی رکن ہے, وہ بھی رکن ہے. لیکن یہ رکوع اور سجدہ یہ خاص چیز ہے. جی ہاں, نماز کے ساتھ دوسری چیزوں میں جو قیام ہوتا ہے, قاعدہ ہوتا ہے, بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے, کھڑا ہونا, اس میں یہ دو, یہ خاص نماز کے ساتھ رکوع اور سجدہ. تو کہا تم ان کو رکوع میں اور سجدوں میں پاؤ گے, یعنی یہ ان کی رغبت ہو گئی, یہ ان کا حال بن گیا. تو دین کی نظر سے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے, ایک اثر سے عبادت کرنے والے. جب مکہ فتح ہو گیا, ابو سفیان اور ان کی بیوی, یہ دونوں شروع سے بعد میں اسلام لائے ہیں, حضور کے رشتے دار ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں جتنی عبادت حرم میں دیکھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی, یعنی حرم میں اتنی عبادت ہوئی ہے, اتنی عبادت ہوئی ہے جیسے ہم نے دیکھی. تو نعمت کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ نے کام دیا ہے. جی ہاں, دین کا تو اس کا کیا اثر ہے؟ کہ اس کا اثر یہ ہے کہ عبادت کی رغبت ہوگی, ورنہ ملک فتح ہوتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. ہاں, فاتحین ساتھ میں ساتھ ہیں, ان مڑو گئی جاتا کر لوگ سدوا, جہاں ساتھ میں جاتے ہیں, جہاں لوگ عزیز عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں, بجائے لوگ عزت آزلہ عزلہ قتال گیا قانون, یہ ان کا کام ہے, یہ کرتے ہو. لیکن کہاں کہ فتح ہوا مکہ, ہم نے دیکھا کہ اتنی کثرت سے حرم میں عبادت ہوئی ہے کہ ایسی عبادت کبھی نہیں ہے. یہ بھی ایک اثر ہے کہ اس کام کا اثر ہمارے اوپر کیا ہو. ذرا جانما لگانے کی بات ہوتی ہے کہ جانما لگاؤ, وہ یہ ہے ایسے ہی اپنی ذاتی زندگی میں کہ عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی, ذاتی زندگی میں عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی, ذاتی زندگی میں سنت سے محبت ہو جاتی. یہ اصل ہے. اس لیے کہ اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے. مذہب کی جان کیا ہے؟ اتباع. وہی اصل ہے, وہی مذہب ہے. اتباع سے کوئی مستثنا نہیں, اتباع سے کوئی مستثنا نہیں. نبی بھی اتباع کا مامور ہے. نبی کسی کا اتباع کرے گا؟ اپنے وحی کا. اتباع ما یوحا الیک, کہ جو وحی آپ پر ہو رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں. اور امت, کہ امت نبی کا اتباع کرے. تو اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے, دین کی جان ہے. اتباع نہیں ہے تو بے جان ہے. اس لیے اتباع سے کوئی مستثنا نہیں ہے. تو زندگی اس کام کی وجہ سے کہ ہمارے اندر اس کی اتباع پیدا ہو جائے, سنتوں کا اہتمام پیدا ہو جائے. ہاں, سنت کیا چیز؟ کہ سنت تو ہر آدمی کی ذاتی زندگی میں نظر آئے گی, جیسا ستاروں کی روشنی سے ستارے کی روشنی نظر آتی ہے. اصحابی کا نجوم میرے ساتھی ستاروں کی طرح سے, ہر ستارہ اپنی روشنی لیا ہوا ہے. ایسے ہی کہ اس کام کے ذریعے سے ہر ایک کے اندر یہ روشنی ہو, کسی کے اتباع کی, اتباع کی, کہ سنتوں کا اتباع کریں. تو وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. جاہلیت نے, جاہلیت کو سنت نے مٹایا ہے. اگر سنت نہیں ہے تو جاہلیت واپس آئے گی. جاہلیت پھر نصاب, یعنی جاہلیت تو انتظار میں ہے. اس رات انتظار میں سورج چھپے کے رات آئے. کوئی نہیں سکتا کہ سورج چھپ گیا رات میں آئے گا. کہ سنت چھوٹ جائے کہ جاہلیت آ جائے گی. بل مرسا دین و خاک میں ہے. تو اس لیے اصل زندگی, یہ اصل زندگی اتباع ہے. یہ دن جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنا ہے, آپ کے طریقے کیا جانا ہے. کہ سب سے بڑا نور جو ہے وہ سنت میں ہے. کس میں ہے؟ سنت کا نور. یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. وندنا الیکم محرم مبینہ, ایک نور یہ دیا ہے آپ کو کہ ہم نے آپ کے اوپر نور اتارا ہے, وہ قرآن پاک ہے. دوسرا نور, قد جاء الیکم نورم کتاب مبینہ, تمہارے پاس ایک نور اور کتاب آئی ہے. تو ایک نور جو آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ایک نور جو آیا ہے وہ کتاب کا ہے. کتاب و سنت, یہ یہ دو نور ہیں. یہ دو نور دیے گئے ہیں زندگیوں کو دورانی بنانے کے لیے. اور یہ اتباع سے آتے ہیں کہ زندگیوں میں کیا جائے, کہ زندگیوں میں اتباع آ جائے. یہاں کی یہ سنت ہے, یہاں کی یہ سنت ہے, یہاں کی یہ سنت ہے. یہی مقصد ہے یاد رکھو خروج کا. ہاں, خروج اسی لیے ہے کہ تمام خواہشوں میں سے نکل کر کے سنتوں پر آئے. آیا تو صحابہ ایک باب ہے باقاعدہ, خروج الصحابہ عن الشہوات. صحابہ کا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا, گھروں سے نہیں, گھروں سے, شہروں سے نہیں, گھروں میں سے, شہروں میں سے نکلنا, یہ صورت خروج ہے. یہ ہوتی ہے صورت, یہ ہوتی ہے حقیقت. صورت جو ہوتی ہے وہ حقیقت کا مظہر ہوتی ہے. جیسے زندہ آدمی ہے تو یہ اس کی صورت اسے جتنے کے گزارے کرتے ہیں, یہ مردہ نہیں ہے, اس میں جان ہے. تو صورت تو حقیقت کی مظہر ہوتی ہے, حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو صورت خروج حقیقت خروج لیے ہوئے ہو. صورت خروج رحلات ہے, سفر ہیں, یہ صورت خروج ہے. اس کی حقیقت کیا؟ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اتباع آ جائے. یہ ہر ایک کا یہ کار ہمیشہ مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. سمجھے؟ کسی کام کا طریقہ وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. جیسے ٹریکٹر سے کھیتی کرتے ہیں تو ٹریکٹر مقصود نہیں ہے اور ٹریکٹر سے کھیتی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ پیداوار مقصود ہے جو اس سے لی جائے گی. سمجھ میں؟ لوگ ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں, جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں. ٹریکٹروں سے کھیتی کرنا, جانوروں سے کھیتی کرنا, اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. تو طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. اونٹوں سے حج کرنے کے لیے آتے تھے, پانی کے جہاز سے حج کرنے کے لیے آتے تھے, اب بسوں سے بھی آتے ہیں, ہوائی جہازوں سے آتے ہیں. تو یہ آنا یہ طریقہ کار ہے, کام کا طریقہ یہ مختلف ہوتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو طریقہ کار زمانوں میں بدل کے رہتے ہیں. منا چیز کام نہیں تھی تو یہ طریقہ نہیں تھا کہ نکلو, یہ نہیں تھا, دوسرا طریقہ تھا, تربیت تھا. تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں مقصد کار کے لیے. جیسے علاج کا طریقہ بدلتا رہتا ہے کہ ہاں کہ کسی کو انجیکشن دیں گے, کسی کو آپریشن کریں گے, کسی کو کھانے کے لیے دوائیں دیں گے. جس کو طریقہ کار کہتے ہیں کام کے طریقے وہ بدلتے رہتے ہیں, مقصد نہیں بدلتا. مقصد کیا ہے؟ تصویر ہے وطن کی. ہاں تو ایسے ہی زمانوں کی وجہ سے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں, شرائط بدلتے رہتے ہیں. ایک نبی آیا انہوں نے کچھ ترمیم کی, اس کے بعد دوسرا نبی آیا انہوں نے کچھ ترمیم کی, ہوتے تھے نا. کیوں؟ کہ زمانے کی استطاعت کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑتی ہے. اس کو شرائع کہتے ہیں, یہ بدلتے رہتے ہیں. تو طریقہ یہ کار بدلتا رہتا ہے. اس سے پہلے جو طریقہ یہ کار تھا, اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی تو اس میں یہ تھا کہ کم کھانا, کم بولنا, کم سننا, کم لوگوں سے اختلاط کرنا, یہ چار ارکان تھے. قلت کلام, قلت کام, قلت منام, قلت اختلاط مانگانا, یہ طریقہ کار تھا. پڑھنا کتابیں سلوک کی اگر پڑھی ہوگی آپ نے تو اب بدلا ہے. تو رشتےدار لوگوں کی بدل گئی ہے. جی ہاں, رشتے دار لوگوں کی بدل گئی. کم کھانے کو تحمل نہیں, لوگ برداشت نہیں کریں گے کم کھانا. اس لیے کوئی کم کھانے کا مشورہ کوئی بزرگ نہیں دے گا. امین صاحب رمضان ہم سے کہتے ہیں کھاؤ پیو لیکن کام کرو. کھاؤ پیو اور کم کرو. اب وہ بات بدل گئی قلت تمام قلت منان کی. تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں, جیسے دواؤں کو اور علاج کے طریقے بدلتے رہتے ہیں لیکن مقصد نہیں بدلتا. مقصد نہیں بدلتا, یہ یاد رکھنا چاہیے. طریقہ کار کو اصل نہ سمجھے. طریقہ کار تو مقصد کار کی طرح رہبر ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ جیسے انجیکشن یہ طریقہ کار ہے, ایک کام صحت کا ایک طریقہ ہے, گولی دینا ایک طریقہ ہے, انجیکشن لگانا ایک طریقہ ہے. تو جیسی ضرورت ہوگی ویسا وہ کرے گا. لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود بدن کی صحت ہوتی ہے. یہ تو اصل یہاں مقصود کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اس سے کوئی مفر نہیں, اتباع کرنا پڑے گا. نبی بھی وحی کا اتباع کرنا کرے گا. جی ہاں, کچھ بھی ہو جو وحی آئی ہے وہ اس کا اتباع کرے گا. اور امت کہ امت نبی کا اتباع کرے گی. یہ ہے اس کام کی غرض. سب سے اوپر جیسے طریقے کار ہیں کہ پانچ کام کرو اور یہ کام کرو, تو پانچ کام جیسے صحابی نے نہیں کیے. کیے ہیں آپ لوگ پڑھتے ہو؟ کیے ہیں؟ بولو. گھر گھر بھی ملاقات کی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ طریقہ کار ہے, یہ ضرورت وقت بتایا جاتا ہے. یہ دوا پینے کی ہے, یہ دوا گولی نگلنے کی ہے, جی ہاں یہ چاٹنے کی ہے. ہمارے یونانی میں یہ سب دوائیں ہوتی ہیں. جی ہاں, یہ شاٹ کے لیے جائے گی، یہ پیکر کے لیے جائے گی، یہ گولی ہے، یہ سوپوف ہے، پھانک کر لیا جائے گا، قیمت طے ضرورت کے حساب سے. تو ایسے ہی ضرورت کے حساب سے طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ ہے، تو پھر اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اس کی پابندی سے پھر اس کے نتائج آئیں گے، یعنی اتباع کی صلاحیت پیدا ہوگی. اصل اتباع ہے کس کا؟ کتاب کا اور سنت کا. کتاب اور سنت، کتاب یعنی اللہ کے احکام، سنت یعنی ان حکموں کے ادا کرنے کے طریقے. جس نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اور نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے، نماز قائم کرو یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ تو بات آئی کہ نماز قائم کرو اور صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو اب ان دونوں کے جواب میں ہمارا اتباع ہوگا. تو یہ اصل اتباع ہے کہ یہاں کا یہ طریقہ ہے، یہاں یہ طریقہ ہے، یہاں یہ طریقہ ہے. کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنت ہے؟ کہ مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنت ہے. مثال دو کہ مسجد میں جانا ہے تو فقط جانا ہی جانا نہیں ہے، بلکہ مسجد کی طرف قدم اٹھنا یہ عبادت ہے. ہر قدم پر نیکی اٹھنے سے یہاں درجے بدن ہوتے ہیں، خطرناک ہوتی ہے. کیوں؟ کہ یہ قدم عبادت کے لیے ہے. تو لل وسائل حکم المقاصد یہ قاعدہ ہے کہ لل وسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کو بھی وہی حکم دیا جائے گا جو مقاصد کو دیا جاتا ہے. تو مقصد تو نماز ہے، اس کے لیے قدم اٹھ رہے ہیں. تو جس طرح نماز میں اجر و انعام ہے، ان قدموں کے لیے بھی اجر و انعام ہے. وسائل نماز کے لیے وسائل ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے انتظار میں ہے، تو یہ بھی نماز کے وسائل میں سے ہے. جیسے نماز کا انتظار کرنے والا عائشہ ہے، جیسا نماز میں ہو، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ. یہ دل وسائل ہے حکم المقاصد، کہ وسائل کے لیے بھی وہی حکم ہے، وہی نتیجہ ہے جو اصل مقصد کے لیے ہے. اصل مقصد تو نماز ہے، اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے جائیں گے کہ وہ بھی اجر و انعام دے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ورنہ کسی دفتر میں جانے کے لیے، کسی آفس میں جانے کے لیے آپ کتنے مشق کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا کوئی دے گا کہ ہاں کسی کام کو دو بس بدل کر کے آفس میں آئے ہیں؟ بہت آفس دور ہے، دکان بہت دور ہے، ہاں تو اس کا کیا ملے گا؟ کہ کچھ نہیں. انتظار کا کیا ملے گا؟ کہ کچھ نہیں. ویٹنگ روم میں بیٹھو، اللہ کے یہاں ملتا ہے. لل وسائل حکم المقاصد، وسائل کو بھی اللہ تعالیٰ مقصد میں داخل کر لیتے ہیں، ان کے چلنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے انتظار کرنے کو، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں آنے والے حالات کو، کہ وہ بھی انعام دلائیں گے. اللہ کے راستے میں آنے والے حالات انعام دلائیں گے. جی ہاں، اطراف میں جو دیہات کے مدے میں منوں کا رکھے، تو ان دیہات والوں کو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ دیہات والے نبی سے پیچھے نہ رہے کام میں، نبی کا ساتھ دے. ماتا نبی حضرت مدینہ کے ون حوض احمد من العراب یا تطلق اور رسول اللہ، یہ مناسب نہیں ہے کہ جو عراب و دیہاتی لوگ مسجد کے مدینہ سے اطراف میں رہتے ہیں، وہ نبی سے کام میں پیچھے رہے. نہیں، نبی کا ساتھ دے. اگر یہ نبی کا ساتھ دیں گے تو ظاہر کبھی ہم راجو سے ہم زمان مولا نصف مولا مخبصت ان پی سبیل لہی راکھے رایا، کہ اگر نبی کا ساتھ دیں گے ان کو پیاس آئے گی اور بھوک آئے گی اور تھکن آئے گی اور جو ہے وہ چیز آئے گی، وہ ہم لکھ لیں گے آج ثواب دینے کے لیے. حالانکہ تھکنا، بھوکا، پیاسا ہونا ہر محنت میں ہوتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. ملتا ہے اس طرح محنت کرتے ہوئے آدمی تھک گیا تو تھکنے پر کچھ دیں گے؟ بلکہ کام پر دیں گے. جو کام سونپا ہے وہ پورا ہوا تب تو دیں گے. اگر بھوک ہوئی، پیاس ہوئی، تھکن ہوئی، اس پر کچھ نہیں ملتا. یہاں ملے گا، यहां मिलेगा, थकने पर भी देंगे, प्यास होने पर भी देंगे, भूख होने पर भी देंगे। क्यों? यहां ले वसाइल हुक्म मकासिद, बिना वसाइल को भी वही हुक्म है जो मकासिद में। जिससे ये राज से बात से इख्तियार करेंगे, इसमें उनको अजर इनाम दिया जाएगा। ये दीन का काम है कि अल्लाह जहां दीन की इतनी कदरों कीमत है, इसके वसाइल की मकासिद के तनाशे दारामा दे, खाली खाली मेहनत ही मेहनत नहीं है, मेहनत भी देंगे। आयशा सिद्दीका से हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा इन्नमा अजरुके अला फतनत सबके, आयशा तुम्हारा सवाब तुम्हारी थकन के बकदर है, तुम्हारा सवाब तुम्हारे थकने के बकदर है, जितना तुम्हारा थकना इतना तुम्हारा सवाब पाना। वरना किसी भी जगह थकने पर कुछ नहीं देते, काम पर देते हैं, यहां देंगे पर भी थकने पर भी। दीन नहीं है, ये अल्लाह ताला का इनाम है। इल वसाइल हुक्म मकासिद, यहां वसाइल को भी वही दर्जा दिया जाएगा जो मकासिद को दिया जाए। यहां ये बहुत बड़ी तरकीबें हैं, ये ईमान की वजह से, ये सब ईमान की बरकतें हैं। फिर ये भी है कि तुम्हारे जरिए से जिनको दूसरों को जो खैर मिलेगी, वो तुम खैर के सबब बनोगे, तो जितना उनको देंगे इतना आपको देंगे। बाद लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा काम करने वाले होते हैं, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले होते हैं, हमसे ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। तो हमारे काम करने की वजह से ऐसे लोगों का लग जाना और ऐसे लोगों का काम कराना, उनको जो अजर इनाम देगा वो इनको देगा। हमारा एक मौलवी नूर मोहम्मद साहब थे मेहबाद के, वही निजामुद्दीन इंतकाल हो गया। वो कहते थे मैंने अल्लाह के रास्ते में एक आदमी को सलातुल तस्बीह पढ़ सिखाई, आधा घंटा सीखने में लगा, वो सीख गया, याद हो गई उसको सलातुल तस्बीह। एक मुद्दत के बाद मिला, बहुत खुश, लपेट गया मोहब्बत में। ये भी एक बात है, मौलाना सईद अहमद खान साहब ये बीच में पता है, हम लोग केरला गए थे उनको लेकर के, केरला हमारा इलाका है, वहां के अब हजरात की तरह से उलमा जमा हुए थे, उनसे बात हुई। तो मौलाना उलमा से फरमा, याद रखो जिसको खैर सिखाओगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा, जिसको खैर सिखाओगे, जिसको दीन सिखाओगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत पैदा करने का ये जरिया है कि उनको दीन सिखाओ। तो वो आदमी उस मोहब्बत में लपट गया, फिर आपने मुझको सलातुल तस्बीह सिखाई थी अलग मौके पर। मुझे कहा कि आपने जब से सिखाई थी उस वक्त से अब तक मैं रोजाना दो मरतबा पढ़ता हूं। तो वो कहते थे मेरा तो आधा ही घंटा लगा, इसमें तो जिंदगी लग रही। ये भी है इस रास्ते का इनाम, दलालत इला खैर, दावत इलन खैर, वो तामुन इलन खैर, ये तीनों रास्ते कमाई के हैं। समझे? दावत इलन खैर, किसी खैर की दावत देनी, चलो हमारे साथ मस्जिद में आज बातचीत होने वाली है, तो दावत देकर के उठ जाए। वो ये कह चलिए इतने, लेकिन उसे कहा देखो तुम्हारे यहां हरिद्वार को ये होता है, तुम उसमें जया करो, सफर में मुलाकात हुई थी तो ये कहा, उसने वो बात ले ली तो वो इस बार को आने लगा, दलालत इलाल खैर हुई। जी हाँ, और तीसरा दानो नजर खैर है कि जो कोई खैर का काम होगा उसको मामिन बन जाओ, जैसे लोग उसे मुखालिफ बनते हैं तो उसको मामिन बनो। समझना ही नहीं बात? हाँ, मुखालिफ बनते हैं। जी हाँ, तो ऐसे तो मामिल बनो जो उसे काम है उसका हाथ बटाओ। तो ये तीनों तरीके कमाई के हैं, दावत से लड़ खाए, दलालत लड़ खाए, कामों न लड़ खाए, ये इस रास्ते में मिलते हैं। तो ये चीजें पैदा करनी है, कोई खैर का काम हो रहा होता हूं हम کہ تو ہم اس کی دعوت دیں گے, اس کی طرف رہبری کریں گے, اور کوئی کرنے جا رہا ہے تو اس کی مدد کیا بنے گی, اس طریقے سے اس خیر کے حصہ دار بنے گی, اس کے حصہ دار بنے گی, کمائی ہے ہماری. تو یہ سب اس نعمت کے اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں, میں نے شروع میں کہا. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی. دوسری بات کہ ہماری زندگی ہے جس کام کی وجہ سے آخرت کی فکر آ رہی, وہ اصل ہے. جس سے اپنی کمائی کی فکر ہوتی ہے, اپنے تندرستی کی فکر ہوتی ہے, اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے, تو فکر میں کون باتیں ہیں, حفاظت کی بھی فکر ہوتی ہے, ترقی کی بھی فکر ہوتی ہے, اپنی ضرورت کے بارے میں. یہ دو فکریں ہوتی ہیں, اس کی ایک تو حفاظت کہ جو حال چل رہا ہے وہ محفوظ رہے اور اس میں ترقی ہو, حاجی بھی یہ جو تجارت چل رہی ہے وہ بھی محفوظ رہے, وہ حال ترقی ہو, ایک تو آخرت کی فکر کہ وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس کام کے ذریعے سے. جی ہاں, کیونکہ وہی اصل ہے. صحابہ یہی کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا, آخرت کی فکر ہو جائے, عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے, خالی نکلنے کی بات نہ ہو کہ خروج کا غلبہ ہو. خروج تو اس لیے ہے, خروج کی ذات مقصود نہیں ہے, خروج اس لیے مقصود ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہو جائے, ایمان میں کمال آوے, عبادت کی رغبت پیدا ہو جاوے, خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے, امت سے خیر خواہی نصیب ہو جاوے, یہ اس کا ذریعہ ہے. یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو کہ عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے, یہ نہیں کہ ہم کسی پر قناعت کریں کہ ہم تو ہیں جماعت میں, ہم تو ہیں تبلیغ میں, اس کو قناعت کہتے. یہاں قناعت نہیں ہوگی بلکہ سبقت کا حکم ہے کہ آگے بڑھو. جس کام میں ہو اس کام کی دعوت نہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جو عمل تیری زندگی میں ہے اس کی دعوت نہیں دینی ہے, کہ مطلب میں تہجد پڑھتا ہوں تو آپ سے کہوں بھائی تہجد پڑھا بہت ہے, نہیں اسے آگے کی کہو. ٹھیک ہے جی, ہاں کام آگے بڑھے. جی ہاں, تو آخرت کی فکر آ جائے, عبادت کا ذوق شوق پیدا ہمارے اندر ہو جائے, کہ وہی اصل عبادت کے لیے پیدا کیا, کہ فرائض بھی ادا ہو جائے, نوافل بھی ادا ہو جائے. یہ نہیں کہ نوافل کو نوافل سمجھے, کہ نوافل کو سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ نفع کے لیے کرنا ہے تاکہ فرضوں کی تکمیل ہو جائے. اول تو فرائض ہے, زندگی کے جو فرائض ہیں اس کی تکمیل ہو جائے. مثلا نماز ہے تو ہم پر کوئی نماز کافی نہیں ہے, صاحب ترتیب کہ کوئی نماز ہم پر باقی نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک. جو تھی کہ وہ پڑھ لی, جو تھی وہ کہ وہ پڑھ لی, اب صاحب ترتیب ہے, عبادت ہے, وہ تو اصل چیز ہے. ایسے دوسرے فرائض کہ وہ ہم پر باقی نہیں رہنا چاہیے, نماز ہے, زکات ہے, روزے ہیں, اور دوسرے فرائض کہ اس کا ادا ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ آدمی فرائض کے ذریعے سے ہی اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اللہ کا قرب سب زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ فرائض سے حاصل ہوتا ہے. اور سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچے. تو فرائض پر قائم ہونا, حرام سے بچنا, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے بچا کر پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار. حرام سے بچنا یہ قوت ایمان کی دلیل ہے, حرام سے بچنا یہ قوت ایمان کی دلیل ہے, کہ حرام سے وہ بچے گا جس کے اندر ایمان کی قوت ہے, ورنہ ایمان تو حرام میٹھا ہوتا ہے. حرام میٹھا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. ہاں, اس لیے اس کا نفس مائل ہوتا ہے اس کی طرف. تو اس لیے اتنا ایمان پیدا کرنا جو حرام سے بچاوے, فرائض پر ادا کراوے, دین کے تقاضے پورے کراوے, اتنا ایمان ہونا ضروری ہے. تو عبادت کا شوق پیدا ہو جاوے, فرائض ادا ہو جاوے, حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے, اور دین کے جو تقاضے ہیں کہ وہ پورے ہو جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سیکھنے کے بعد سیکھنا, پوچھنے کے بعد پوچھنا, یاد کرنے کے بعد یاد کرنا, یہ سب تکمیل کی چیزیں ہیں. یہاں اس لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کام میں سلانا ہے استقامت کے ساتھ, ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں استقامت کے ساتھ رہے اور اجتماعی زندگی میں دین کا مددگار رہے. اجتماعی زندگی نصرت کی, انفرادی زندگی استقامت کی. اجتماعی زندگی استقامت کی کہ اپنے ہر عمل پر آخر تک قائم رہے. یہ عمل ہمارا چھوٹا ہی نہیں, اتنے سال ہو گئے. یہ انفرادی زندگی استقامت کی, یہ چاہا جاتا ہے اس کام کے ذریعے سے. اجتماعی انفرادی زندگی استقامت والی اور اجتماعی زندگی نصرت والی. اجتماعی زندگی میں ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے مل جل کر کے, کیونکہ نصرت تو مل جل کر کے ہوگی. مل جل کر کے دین کے مددگار بنیں گے اور انفرادی زندگی میں استقامت والے بنیں گے. سنت پر, شریعت پر, دین پر ہم پابند رہیں. یہ اس کام کا اثر اور تقاضا ہے. تو آخرت کی فکر کے ساتھ ہمارے اندر استقامت آ رہے. امت کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ خیرخواہی کا مطلب ہے امت کا بھلا چاہنا, چاہے امت مخالفت کرے. جسے نبیوں کو امت ایزا دیتی تھی لیکن وہ ان کی خیرخواہی اور بھلائی چاہے. وَإِنَّ نَاسِ ہو نمین, تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں, امانت دار ہوں, مجھے کوئی غلط نہیں ہے. اب نبی یہ کہتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ کہ بعد میں ہمارے کام میں موافقت بھی آئے گی, مخالفت بھی آئے گی, تو ہم اپنی نصیحت اور خیرخواہی نہ چھوڑیں. یا کچھ پتا ہے ان کا بھلا جانا ہے, ان کا بھلا ہو جائے. یہ اپنے نادانی کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں, جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو مخالفت چھوڑ دیں گے. جیسے ہوتا ہے نبیوں کا کہ ہم نے آپ کو سب پیسہ پہچانا ہی نہیں تھا, کہتے نا صاحب کہ ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا, اس لیے یہ سب کیا ہے. اب آپ کو پہچان لیا تو اب آپ ہمارے مال میں جو چاہے استعمال کریں, تو جو چاہے حکم دے ہم تیار ہیں. جاننا چاہیے کتنا کیا پہچان لیا صحیح سر ہے. ایک لوگ پہچان دے نہیں ہے اس لیے دوسرا شروع کر دے, تو اس کی طرف سے نبیوں کو صبر کا حکم دیا جاتا تھا. ان کی طرف سے صبر کر لو, ان کی طرف سے صبر کر لو, وہی حافظ ہے. ان کی طرف سے صبر کیا جائے گا تو یہ ہمارا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد مانگی جائے گی. بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کام کرو, اللہ سے مدد مانگو اور کام کریں گے ان شاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم.